بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو، اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے، اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کے آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے 170 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام نور رمضان نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام درخشاں ستارے نشر ہوگا، اور اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک بار پھر سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور یادوں کے جھروکے پروگرام کے بعد نشر ہوگا پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن پیش کیا جائے گا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، جس میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ محفل انس باغ قرآن کریم سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب، انسان کے سبھی مسائل کا حل قرآن میں موجود ہونے پر زور، قرآنی تعلیمات پر عمل درآمد کی تاکید۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن اور سبھی بین الاقوامی اصول و ضوابط کے مطابق ہے، ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس۔ نیتن یاہو کے لیت و لال کی وجہ سے زخمی سینی جنگی قیدیوں کی زندگی خطرے میں ہے، فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا انتباہ۔ اور اسلام آباد اور کابل کے درمیان اختلافات میں شدت، تورخم سرحد بند۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ماہ مبارک رمضان کے پہلے روز قرآن مجید سے متعلق محفل انس میں ممتاز قاریان قرآن کے اجتماع میں تاکید فرمائی ہے کہ قرآنی معاشرے کو اس طرح سے عمل کرنا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں کتاب خدا کی معنویت رفتار، اور نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں معنوی چشمے جاری ہو جائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ماہ مبارک رمضان کے پہلے روز قرآن مجید سے متعلق محفل انس اور تواشی کے پروگرام میں فرمایا کہ سماج و معاشرے کو مختلف مسائل و مشکلات کے حل کے لیے قرآن مجید کے جاری چشموں کی اشد ضرورت ہے۔ آپ نے کتاب الہی کی انفرادی ضروریات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حسد، بخل، بدگمانی، سستی، خود پسندی، نفسانی خواہشات اور انفرادی مادی مفادات کو ترجیح دیے جانے جیسے تمام اخلاقی اور نفسانی امراض کا علاج اس کتاب خدا میں پوشیدہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے معاشرے میں اندرونی رابطوں میں بھی سماجی مسائل من جملہ سماجی انصاف کے لیے، جو توحید کے بعد اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے، قرآن کی طرف رجوع کرنے کو ضروری قرار دیا۔ آپ نے دیگر ملکوں کے ساتھ روابط کے بارے میں قرآن مجید کی رہنما حق گوئی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایرانی قوم کو دیگر ملکوں سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، مگر اسے کافر یا منافق پرست طاقتوں کے محاذ کا سامنا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید نے مختلف مراحل واضح کیے ہیں کہ ان سے کب گفتگو کی جائے، کب تعاون کیا جائے، کب مکہ دکھایا جائے اور کب تلوار نکالی جائے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں بارہا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ پوری طرح سے بین الاقوامی قوانین سیف گارڈ اور این پی ٹی کے تحت ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے بات چیت میں ایران کے خلاف آئی اے ای کے ڈائریکٹر کے بیان پر پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل سے ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے فرائض پر عمل کریں گے، ظن و گمان کی بنیاد پر اظہار خیال نہ ان کے عہدے کے شایان شان ہے اور نہ ہی اس سے مسائل کا کوئی حل نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ بارہا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام عالمی قوانین کے تحت ہے، آئی اے ای کے پاس نگرانی کے تمام وسائل موجود ہیں، اس لیے اس قسم کی بیان بازی تعمیری نہیں ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ اس قسم کی حرکتیں دراصل کچھ مغربی ملکوں کی خواہش کے تناظر میں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی رپورٹوں کا محرک سیاسی اغراض ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمارا رد عمل اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ حماس کے ایک سینئر رہنما نے نتن یاہو کی جانب سے جنگ بندی کے سلسلے میں لہت و لال کے بعد کہا ہے کہ زخمی ہونے کی وجہ سے بہت سے اسرائیلی قیدیوں کی جان خطرے میں ہے۔ العربی الجدید نے نام کا ذکر کیے بغیر حماس کے سینئر رکن کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنگ بندی کی شکوں پر عمل درآمد میں صہیونی حکومت کی جانب سے تعلل وقت برباد کرنا ہے، اور اس سے ان صہیونی قیدیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے جنہیں زندہ غزہ پٹی سے نکالنا ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے قیدی ہیں جو اسرائیلی حکومت کی بمباری میں زخمی ہوئے ہیں اور ہم جہاں تک ممکن ہے انہیں طبی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، لیکن شاید نتن یاہو کی جانب سے کی جانے والی تاخیر کی وجہ سے ان قیدیوں کی جان بچانے کا ہمارے پاس کافی موقع نہ رہے۔ حماس کے سینئر رکن نے کہا کہ بہت سے قیدی صہیونی فوجی زخمی ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے حساب سے ہم ان کا علاج کر رہے ہیں، تاہم طبی وسائل کی کمی کی وجہ سے غزہ کے عوام کی طرح وہ بھی مسائل کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر نتن یاہو اور ان کا شدت پسند کابینہ سیاسی مفادات کی وجہ سے تاخیر نہ کرتے تو پہلے مرحلے میں جن اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں حوالے کی گئی ہیں ان کے زندہ بچ جانے کا امکان تھا۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیمیں جنگ کے دوبارہ آغاز کے خدشے کے پیش نظر پوری طرح سے آمادہ ہو گئے اور اسرائیلی قیدیوں کے تحفظ میں شدت پیدا کر دی ہے۔ فلسطینی مزاحمت کے ایک کمانڈر نے العربی الجدید کو بتایا ہے کہ نتن یاہو کی نقل و حرکت کے پیش نظر آئندہ گھنٹوں میں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کے سلسلے میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں میں ہم آہنگی ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صہیونی قیدیوں کی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد محفوظ رنگوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر 19 جنوری سے عمل درآمد شروع ہوا ہے۔ یہ معاہدہ 3 مرحلوں پر مشتمل اور ہر مرحلہ 42 دنوں تک جاری رہے گا، جس کے دوران دوسرے تیسرے مرحلے کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری رکھنا طے پایا ہے۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن دفتر کے سربراہ نے غزہ کی بحرانی صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن دفتر کے سربراہ اسماعیل السوابتہ نے کہا ہے کہ صہیونی غاصبوں نے غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے کو امدادی قانون اور امدادی ٹرکوں کو روک کر تعطل سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ 300 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوئے، جبکہ انسان دوستانہ پروٹوکول اور ضرورت کے مطابق 600 امدادی ٹرکوں کو داخل ہونا تھا۔ السوابطہ نے تاکید کی کہ اس وقت غزہ کی 20% امداد کی ضرورت تک پوری نہیں کی جا پا رہی ہے، جس کی بنا پر صورتحال بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور بیماریوں کے علاج و معالجے کی دواؤں تک کی قلت کا سامنا ہے۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن دفتر کے سربراہ اسماعیل السوابطہ نے کہا کہ غزہ کی امداد روکے جانے سے اقتصادی اور سماجی طور پر المیہ رونما ہو رہا ہے اور انسانی المیہ مزید ابتر ہوتا جا رہا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے صہیونی حکومت جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے آغاز سے اب تک کم سے کم 1000 بار غزہ پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ فلسطین نیوز ویب سائٹ الرسالہ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی 3 مرحلوں پر مشتمل اور ہر مرحلہ 42 دنوں تک چلے گا۔ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ ہفتے کے روز ختم ہو گیا۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے 42 دنوں تک صہیونی حکومت نے فائرنگ، حملے اور فضائی بمباری اور گولہ باری کر کے کم سے کم 1000 بار اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس دوران 77 بار فائرنگ، 45 بار فوجی کاروائی، 37 بار بمباری، 5 بار ڈرائیوروں اور ماہی گیروں کی گرفتاری اور 210 بار غزہ پر جنگی طیاروں کی پرواز کے ذریعے غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے دوران 98 فلسطینی شہید اور 490 زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجی گاڑیاں خاص طور پر غزہ پٹی اور مصر کے سرحدی علاقے صلاح الدین میں آئے دن در اندازی کرتی ہیں، جہاں سے انخلا جنگ بندی معاہدے کی شکوں میں شامل ہے۔ فلسطینی شہریوں پر فائرنگ، ان کے گھروں کو منہدم کرنے کے علاوہ صہیونی فوجی الرشید صلاح الدین روڈ سے انخلا میں تاخیر کر رہے ہیں، فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جبکہ 4 صہیونی قیدیوں کی رہائی کے بعد فوری طور پر اسے ان علاقوں سے انخلا کرنا تھا۔ پاکستان کے مقامی ذرائع نے تورخم سرحدی علاقے میں، جو اسلام آباد اور کابل کے درمیان اختلافات بڑھنے کے بعد بند کر دی گئی ہے، دونوں ملکوں کے سرحدی فوجیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہونے کی خبر دی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق تورخم گزرگاہ پچھلے 11 دنوں سے بند ہے۔ اس گزرگاہ کو کھولنے کے لیے دونوں ملکوں کے مذاکرات اب تک نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان تورخم میں ملاقات بھی ہوئی، اس کے باوجود سرحدی علاقے میں فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا، جس میں ایک پاکستانی شہری زخمی ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق تورخم گزرگاہ کی سیکورٹی کی صورتحال ابتر ہے، اور ٹرک ڈرائیوروں سے کہا گیا ہے کہ وہ تورخم گزرگاہ سے دور ہو جائیں۔ پاکستان نے تورخم علاقے میں طالبان کی جانب سے چیک پوسٹ قائم کیے جانے کے فیصلے کی بنا پر اس گزرگاہ کو بند کر دیا، اور یہ صورتحال پچھلے 11 دنوں سے جاری ہے، جس کی بنا پر گزرگاہ کے دونوں طرف کے لوگوں کے درمیان آمد و رفت اور تجارت کا سلسلہ بھی بند ہے۔ پاکستانی ذرائع نے الزام لگایا ہے کہ افغانستان کے اندر سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایک پاکستانی اخبار نے لکھا ہے کہ افغانستان کی سرزمین بقول اس کے دہشت گردوں کے لیے جنت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 28 فروری کو پاکستانی فوج کے ساتھ مقابلے میں جو 14 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے، ان میں افغانستان کی معاذ بن جبل نیشنل ملٹری اکیڈمی کی 3 بٹالین کا کمانڈر مجیب الرحمان بھی شامل تھا۔ پاکستانی بلاغیاتی ذرائع نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں میں موجودہ افغان عبوری حکومت کے بعد اہلکار بھی ملوث ہیں، اور تحریک طالبان افغانستان کے سابق کمانڈروں کے بھی تکفیری دہشت گردوں سے رابطے ہیں۔ ضلع کرم میں تقریباً 6 ماہ سے مین شاہراہ اور آمد رفت کے دیگر راستے رمضان المبارک میں بھی نہیں کھل سکے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ کو بند ہوئے 154 روز گزر گئے۔ راستوں کی بندش کے خلاف پریس کلب کے باہر شہریوں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ رمضان مبارک کے موقع پر بھی راستے بند رکھنا ناقابل برداشت ہے، راستے کھولنے تک احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ ضلع کرم میں تقریباً 6 ماہ سے مین شاہراہ اور آمدرفت کے دیگر راستے رمضان مبارک میں بھی نہیں کھل سکے۔ ضلع کرم کے صدر مقام پارا چنار سمیت اپر اور لوئر کرم کے 100 سے زائد دیہاتوں کی آبادی اس بندش کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ خوراک اور دوائیں نہ ملنے کے باعث لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن اور لوگوں کی جانب سے رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور کے دارالحکومت امپھال سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ریاستی پولیس نے عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی خبر دی ہے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے پیپلز وار گروپ کے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ دوسری طرف ریاستی دارالحکومت امپھال سمیت مختلف علاقوں میں عوام کی جانب سے رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یاد رہے کہ منی پور میں گورنر راج نافذ اور گورنر نے پہلی بار 20 فروری کو اسلحہ جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا۔ گورنر نے اس مدت میں توسیع کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 6 مارچ کی شام تک سبھی اسلحے رضاکارانہ طور پر جمع کرا دیے جائیں۔ گورنر کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ یہ مدت گزرنے کے بعد سیکورٹی دستوں کی کارروائی میں اسلحہ ملنے پر تعزیراتی قانون کے تحت سزا دی جائے گی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وقت ترمیمی بل کے خلاف 10 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر ایک مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس مظاہرے کے ذریعے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ اے آئی ایم پی ایل بی نے اپوزیشن جماعتوں اور سول سوسائٹی سے بھی اس احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ اے آئی ایم پی ایل بی کے ترجمان اور اس احتجاج کے آرگنائزر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ، مختلف مسلم تنظیموں اور مسلم کمیونٹی نے کئی مواقع پر مرکزی حکومت اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اپنا احتجاج درج کرایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا یہ وقف ترمیمی بل وقف املاک کو ہتھیانے اور تباہ کرنے کی سازش ہے جسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بل اقلیتوں کی مذہبی اور سماجی خصوصیات کو کمزور کرنے کے مقصد سے لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ اب جب حکومت اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے جا رہی ہے تو بورڈ کی ایگزیکٹو کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر حکومت اور سیاسی جماعتوں کو اس مسئلے سے واقف کرانے اور احتجاج درج کرانے کے لیے دھرنا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مظاہرہ مکمل طور پر پرامن ہوگا اور اس کا مقصد حکومت کو اقلیتی برادری کے تحفظات سے آگاہ کرنا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، گرد و پیش پروگرام میں عالمی خبروں کے بعد اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کو دھمکی دے دی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں طالبان کے ہاتھوں میں امریکی ہتھیار دیکھ کر سخت غصہ آتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بگرام فوجی اڈے کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو سامعین، اسی موضوع پر ہم آج بات کر رہے ہیں اپنے ساتھی اور سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے، جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
تو راشد صاحب، آپ امریکی صدر کے اس بیان پر جو ابھی بتایا کہ انہوں نے افغان طالبان کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ وہ بگرام فوجی اڈہ واپس لینا چاہتے ہیں، تو آپ اس بیان پر کیا تبصرہ کریں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب سے ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں پہنچے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب سے انہوں نے الیکشن کمپین میں اپنی واضح برتری محسوس کر لی، تو اس وقت سے لے کے ابھی تک جو ان کے بیانات ہیں یا عملی اقدامات ہیں یا مختلف طرح کے ان کے مواقف ہیں، ان سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے، وہ آئندہ امریکہ کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، وہ آئندہ دنیا کو کس نظر سے پرکھ رہے ہیں، اور بالخصوص ان کے جو بلند بانگ دعوے ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کی فارن پالیسی میں زیر بحث ہیں کہ آیا ایک ملک کا پریزیڈنٹ اس طرح کے اقدام کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ بہت ساری چیزیں جو روایتی طور پر سفارتی پروٹوکولز میں آتی ہیں، سفارتی آداب میں آتی ہیں، ان کو ڈونلڈ ٹرمپ بری طرح پامال کر رہے ہیں، اور ایک دنیا کے اندر ایک امریکہ کا چہرہ ایک نئے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ میں تو اس کو ایک دوسرے الفاظ میں یوں بیان کروں گا کہ وہ کام کے جو پہلے امریکی صدور یا پہلے امریکی عہدیدار بند کمروں میں اور مخفیانہ طریقے سے انجام دیتے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے اس کو اوپن کر دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ جو منافقت کرتے تھے، اس نے تھوڑی اس کے اندر ایک صراحت پیدا کر دیا ہے، اور اوپنلی وہی باتیں جو وہ بیک ڈور میں یا خفیہ طریقے سے یا ایک سازش کے انداز سے کرتے تھے، یہ کام انہوں نے اوپنلی کر دیا ہے۔ اب یہ جو انداز ہے، یہ کتنا عالمی سفارتی حلقوں میں قابل قبول ہے، اور اس پہ کیا دنیا اپنا رد عمل ظاہر کرے گی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں مزید نکھر کے سامنے آتی رہیں گی۔ جس بیان کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسی جسے آپ کہیں کہ عادت یا وہ جو طریقہ کار ہے اس کا کسی موضوع پہ بولنے کا یا اپنا موقف دینے کا، یہ بالکل وہی انداز ہے جو اس نے دوسرے ممالک کے عنوان سے، مثلا ابھی جو یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں جو کچھ کیا، ابھی تو اس پہ بھی دنیا بھر کے تبصرے آ رہے ہیں کہ جس انداز سے ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو بلا کے ایک ایسے انداز سے اس کو ٹریٹ کیا گیا کہ یہ دنیا کی کسی سفارتی جو ایک روایت ہے اس میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی، افغانستان کے عنوان سے بھی، جو ان کا انداز تھا الیکشن کمپین کے دوران بھی اور اس وقت بھی، الیکشن کمپین کے عنوان سے جب اگر ہم بات کریں تو اس وقت وہ جو بائیڈن کو بیسیکلی کنڈیم کرنے کے لیے یا اس کی پالیسیوں کی ناکامی کو امریکن ووٹرز تک پہنچانے کے لیے افغانستان کے ایشو کو اس انداز سے بیان کرتے تھے، تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک انتخابی کمپین کا ایک حصہ ہے، لیکن جب وہ وائٹ ہاؤس پہنچ جائیں گے اور پریزیڈنٹ کے عہدے پہ فائز ہو جائیں گے تو پھر وہ اس طرح کے دوسرے لفظوں میں چھچورے قسم کے بیان نہیں دیں گے، اور وہ بھی بعض اسٹریٹجک موضوعات پہ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انہوں نے جس انداز سے اس وقت افغان پالیسی اور جو بائیڈن کو آڑے ہاتھوں لیا، اب بھی وہ اسی انداز کو اپنائے ہوئے ہیں، اور اب وہ افغانستان کے عنوان سے، افغان طالبان کے عنوان سے، اور افغانستان کے آئندہ کے خطے میں جو رول بنتا ہے اس عنوان سے، وہ ایک بڑا تحکمانہ قسم کا اور ایک تسلط پسندانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں بھی کہا کہ وہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بقول ان کے انہیں سخت غصہ آتا ہے کہ جب کسی فوجی پریڈ میں افغان طالبان امریکی اسلحات میں لے گئے پریڈ کرتے ہیں یا کہیں پہ وہ اسلحوں کی نمائش کرتے ہیں ایک ملک کے عنوان سے، تو وہ بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ وہ ان کے گویا سینے پہ سانپ لوٹتا ہے کہ کس انداز سے ان کا اسلحہ جو ہے وہ افغان طالبان کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ موضوع تھوڑا سا اگر اس کو کھولا جائے کہ خود امریکی جو انخلا تھا اس وقت، جو بائیڈن کی جو پالیسی تھی یا اس کو ایک اجلت پسندانہ انخلا کا بھی نام دیا گیا، وہ بھی زیر بحث آتا ہے اس مسئلے پہ کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے جو انتظامیہ تھی اس کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کے اندر بہت سارے نقائص تھے. البتہ اس کو بھی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے لے جائیں اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہیں نہ کہیں پہ انوالو نظر آتے ہیں. وہ جو دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے ہیں اور یوں تو عالمی میڈیا کے سامنے بہت ساری چیزیں آتی رہی ہیں لیکن کچھ معاہدے کے جو معاہدے کی شکیں البتہ اس دوحہ معاہدے کی کچھ شکیں کہ جو اس زمانے میں عالمی میڈیا میں سامنے نہیں آ سکیں, حتیٰ خود طالبان نے بھی اور امریکہ نے بھی اس کو اوپن نہیں کیا. اب وہ کون سی شکیں تھیں, اس کے اندر اس ایمرجنسی انخلا کی بات تھی اور اس کے بعد وہاں پہ جو امریکنز کے جو ہتھیار تھے ان کے استعمال کے عنوان سے بات تھی, یا کوئی نہ کوئی ایسی خفیہ بات تھی کہ جس کو عالمی میڈیا سے چھپایا گیا. اب جب بھی امریکہ اور طالبان کے عنوان سے کوئی بحث بھی زیر بحث آتی ہے تو فوراً انگلیاں اس معاہدے کی ان شکوں کی طرف اٹھتی ہیں کہ ان شکوں میں آخر کیا تھا. اگر وہ شکیں سامنے آ جاتی تو پھر تجزیہ کرنا یا پھر ان دونوں ممالک کے تعلقات کے بارے میں کوئی بات کرنا آسان تھی. ایسے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس وقت خفیہ رکھی گئیں اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اب یہی مثال جس انداز سے ہتھیاروں کی وہ بات کرتے ہیں اور جس انداز سے وہ ہزاروں کی تعداد میں جدید اسلحے کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, تو اس میں حقیقت تو ہے, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سارے ہتھیار امریکہ کے ہیں. لیکن امریکہ نے یہ ہتھیار وہاں پہ کس کو دیے, کس کے سپرد کیے, کس کے حوالے کر کے آ گئے, کیا یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت طالبان کو دیے گئے یا وہ فورس کے جو بقول ان کے انہوں نے اشرف غنی کی حکومت میں تیار کی تھی اور اس فورس کے لیے یہ اسلحے مختص تھے, تو یہ بھی ایک سوال ہے. کیونکہ وہ فوج تو ریت کی دیوار ثابت ہوئی, ایک دن کے اندر وہ فورس پوری کی پوری جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کمزور دیوار کی طرح تھی کہ جس کے ایک معمولی ہوا کے جھونکے نے جو ہے وہ گرا دیا اور اس کے بعد اس کا نام و نشان تک نہیں ملا. جس فوج کو انہوں نے بقول امریکیوں نے کہ ہم نے جدید ترین فوجی انداز سے اس کو ٹرینڈ کیا تھا اور اس کے اندر یہ صلاحیت تھی, اس کے اندر یہ کرنے کی گنجائش تھی, وہ تو بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوئی. اور وہ جو اسلحہ ان کو دیا گیا تھا وہ اسلحہ ان کے استعمال میں بھی رہا ہے یا نہیں, چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کا انداز یہ رہا ہے کہ اس کے جدید ترین اسلحے صرف امریکن فورسز یعنی امریکن فوجی جو تھے انہی کو دیے جاتے تھے اور وہی اس کو استعمال کرتے تھے. جیسے ایک اور بھی بڑا ایک اہم سوال ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے کہ امریکی صدر نے ابھی جو ہے وہ افغان حکومت کو جو ایک امداد کی صورت میں ایک بڑی رقم دی جاتی تھی اس کو بھی روکنے کی بات کی ہے, تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ رقم جب امریکن یہاں پہ موجود تھے انخلا سے پہلے تو وہ بھی رقم جو ہے وہ ڈائریکٹ حکومت کے اکاؤنٹ میں نہیں جاتی تھی بلکہ وہ این جی اوز تھیں کہ جو پرو امریکن این جی اوز تھیں اور وہ افغانستان کے اندر مختلف امور انجام دیتی تھیں اور اس میں جو این جی اوز کے جو افسران ہوتے تھے یا جو کرتا ترتا ہوتے تھے وہ بھی امریکنز ہی ہوتے تھے, لہذا وہ پیسہ جو امریکہ سے آتا تھا اور افغان ویلفیئر کے لیے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا تھا وہ گھوم گھام کے پھر امریکنز کی جیب میں چلا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک اچھا خاصا فگر ہے جس پہ خود جو اس وقت افغان طالبان کے ایک بڑے رہنما ہیں ذبیح اللہ مجاہد, انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا اور انہوں نے تو بڑا سخت جملہ جب یہ بیان سامنے آیا کہ بگرام ایئر بیس بھی ہم لیں گے اور اسلحے بھی اپنے واپس لیں گے, تو انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ اس وقت حکومت اشرف غنی کی نہیں ہے, اس وقت کوئی حامد کرزئی جو ہے وہ افغان حکومت پہ جو ہے اقتدار اس کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس وقت عوامی بقول ان کے کہ ایک ایسے افراد کی جن کو عوام کی حمایت حاصل ہے اور وہ اس طرح امریکن ڈکٹیشن کو قبول نہیں کریں گے اور جیسے پہلے والے صدور جو کرتے تھے کہ جو امریکہ کہتا تھا وہی اس پہ عمل درآمد ہوتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فارن پالیسی کے خد و خال واضح کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے جس انداز سے طالبان کو تھریٹ کیا ہے اور جس انداز کا جواب طالبان کی طرف سے آیا, اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکنز کو طالبان اتنا آسان راستہ فراہم نہیں کریں گے, امریکہ کو ایک بڑا ٹف ٹائم ملے گا. چونکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں, اور شاید جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ناراضگی کی ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چین جو ہے وہ اس وقت طالبان حکومت کے بہت قریب ہے. یعنی چین شاید وہ واحد ملک ہے کہ جس نے طالبان حکومت کو قبول کرنے کے عنوان سے یا ان کے راستے میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں. یعنی خود چائنا کے اندر افغان وفود کا جانا, چائنا کے اہم افراد کا افغانستان آنا, یا سفارتی راستہ کھولنا اور چائنا کی طرف سے جو سفارتی دفاتر ہیں ان کا فعال ہو جانا, یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ظاہر ہے امریکہ ٹھنڈے پیٹ اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ وہ ملک جس پہ اس نے 40-50 سال سے ایک انویسٹمنٹ کی ہے اور اس نے اپنے طور پہ وہاں پہ بقول ان کے قربانیاں بھی دی ہیں, ایک بڑا سرمایہ بھی خرچ کیا ہے, لیکن اس وقت امریکہ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا جو تمام تر جو لا جو اسے کہتے ہیں ما حاصل تھا وہ کسی دوسری جو ہے قوت کے ہاتھوں میں, یعنی چائنا کے ہاتھوں میں جا رہا ہے. اور چائنا جس انداز سے وہاں پہ اپنی کاروباری ایکٹیویٹیز کو فعال کر رہا ہے اور جس انداز سے وہ خطے کے اندر طالبان کو آگے لے کے چل رہا ہے, تو اس سے یقیناً امریکہ کا ناراض ہونا اور امریکی صدر کا یہ بیان کہ وہ بگرام واپس آنا چاہتے ہیں یا ہتھیار دیکھ کے ان کو خوشی یا ناراض خوشی نہیں ہوتی بلکہ ان کا وہ غصے میں آتا ہے اور اس غم و غصے سے وہ اپنی فارن پالیسی کو بھی اس نہج پہ لے جاتے ہیں کہ وہ تھریٹ تک دینا شروع کر دیتے ہیں, دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں. تو اس تناظر میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو دیکھا جائے تو یقیناً اس وقت افغانستان کے اندر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چائنا امریکہ جنگ شروع ہو چکی ہے, اور اس جنگ میں طالبان کے لیے اب دو راستے ہیں کہ وہ کس طرف اپنا رخ کرتے ہیں. اگر امریکہ نے پہلے جیسی پالیسی رکھی تو اس وقت طالبان کے پاس آپشن موجود ہے. ممکن ہے پہلے جو سربراہان گزرے ہیں افغانستان پہ ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہ ہو, تو اب امریکہ کو اتنے آسانی سے نہ بگرام مل سکتا ہے نہ ہتھیار مل سکتے ہیں, اور نہ ہی طالبان کے اندر جو ہے وہ اثر و رسوخ پیدا کرنے کا کوئی آسان ذریعہ مل سکتا ہے. البتہ اس بات کو بھی ماننا چاہیے, انکار نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ کا اب بھی اثر و رسوخ ہے, امریکہ اب بھی طالبان پہ کہیں نہ کہیں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, لیکن مجموعی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں امریکہ کو افغانستان کے اندر بہرحال چائنا سے ایک مقابلہ کرنا پڑے گا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان اس جو ایک شطرنج کی بازی جو ہے گویا اس وقت بساط جو بچھا دی گئی ہے اس پہ طالبان جو ہے وہ اپنے مہرے کس انداز سے کھیلتے ہیں.
جی بہت شکریہ. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو تھاما ہے جب میرا بھرم خیریت سے ہوں قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں. جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی معلومات اور نورانیت میں اضافے کا باعث بنے گا۔
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حیو یا قیوم نور قلبنا، ربنا یا ربنا یا ربنا یا حیو یا قیوم نور قلبنا،
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حیو یا قیوم نور قلبنا،
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حیو یا قيوم نور قلبنا،
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا،
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا،
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا،
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا۔
سامعین، دینی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین چیز کے انسان جس پر عمل کر کے رضایت الہی کو حاصل کر سکتا ہے، ماہ مبارک رمضان کا مقدس مہینہ اور اس میں بجا لانے والے اعمال ہیں۔ خداوند عالم نے اس معنوی مہینے میں لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ دن و رات میں معین شدہ اوقات میں کھانے پینے سے پرہیز کریں، اور یہ اوقات طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور اذان مغرب تک جاری رہتا ہے۔ اس پوری مدت میں خداوند عالم کا فیض و کرم یا گناہوں کے عفو و بخشش کی صورت میں یا روزہ داروں پر کمالات کے نزول کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ رحمت و برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت اور تمہاری سانس سے تسبیح شمار ہوتی ہیں، اس بنا پر اگرچہ روزہ ظاہری طور پر کھانے پینے سے پرہیز اور معین شدہ وقت میں بعض مادی لذتوں سے دور رہنے کا نام ہے، لیکن در حقیقت انسان اس پرہیز کے پرتوں میں آخرت میں ایسے خوش ذائقہ بہشتی کھانے اور پینے جیسی نعمتوں سے بہرہ مند ہوگا کہ جس کی توصیف ممکن نہیں ہے۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله
يا رب تقبل توبتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا،
الله
وتعطف وامح خطيئتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا،
الله
وتعطف تفضمه خطيئتا.
يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا خطیئتنا.
روزہ دار انسان بھوک و پیاس برداشت کر کے اور بعض حلال لذتوں سے دور رہ کر رسم بندگی ادا کرتا ہے، کیونکہ جس وقت انسان کا اصلی مقصد اور ارادہ دنیاوی حاجتوں اور فانی لذتوں کا ختم ہونا ہوگا، اس وقت انسان کی توجہ خلقت کے اصلی اہداف و مقاصد کی طرف نہیں ہوگی اور نہ ہی انسان پروردگار عالم کی ذات کی حقیقت کو درک کر سکے گا. ماہ مبارک رمضان دنیاوی تعلقات سے دور رہنے کی تمرین کا سنہری موقع اور معنویت و آزادی کے احساس تک پہنچنے کا بہترین مہینہ ہے. در حقیقت ایک مہینے کا روزہ ایسی تمرین ہے جو انسان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے قلب کو نفسانی خواہشات سے پاک و منزہ کر کے اپنی روح کو پاک و پاکیزہ اور لطیف بنا سکتا ہے اور مقام قرب الہی کو حاصل کر سکتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے اور خداوند عالم سے قربت حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھ، کان اور بدن کے اعضا کو حرام، جھوٹ اور غیبت سے محفوظ رکھے تو پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ سے قریب کر دے گا. اسلامی شریعت میں صوم کے معنی روزے کے ہیں، اور اصطلاح میں ایسے امور سے خود کو روکنا ہے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے. روزہ دار شخص پر واجب ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک خداوند عالم کے فرمان کے اطاعت کے قصد سے کھانے پینے اور بہت سی ایسی چیزوں سے پرہیز کرے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. قابل ذکر بات یہ ہے کہ روزے کے وقت کے بارے میں شرعی معیار فجر صادق ہے اور اس کی شناخت مکلف پر رکھی گئی ہے. قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں روزے کے بارے میں ذکر ہوا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 183 میں مسلمانوں پر ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے اور اس کے واجب ہونے کا حکم آیا ہے، جس میں خداوند عالم فرماتا ہے، صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ. فقال لبيك
سامعین، اس آیت کریمہ سے دو اہم مطالب اخذ کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ روزہ صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور دوسری اقوام میں بھی رائج تھا. وہ لوگ غم و اندو سے روبرو ہوتے وقت توبہ اور خوشنودی خدا کے حصول کے لیے روزہ رکھتے تھے تاکہ اپنے اس کام کے ذریعے اس کی بارگاہ میں عاجزی اور تواضع کو اظہار کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. سورہ بقرہ کی 183 آیت سے جو دوسرا نقطہ اخذ کیا جا سکتا ہے اسے عالم تشیع کے عظیم مفسر و عارف کامل علامہ سید محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمہ نے تفسیر المیزان میں بیان کیا ہے. آپ اس آیت کریمہ میں اس تقویٰ کے بارے میں کہ جو اس میں ذکر ہوا ہے اور خداوند عالم نے مومنین کو روزے کے پرتو جس کی جانب بشارت دی ہے فرماتے ہیں. آیت کریمہ کے مطابق روزے کا فائدہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ ایک ایسا فائدہ ہے جو خود اس کی طرف پلٹتا ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ عالم طہارت و رفعت سے متصل ہو اور کمال و روحانیت کی اعلیٰ منزلوں کو حاصل کرے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کو اضطراب اور پریشانیوں سے دور رکھے اور بغیر کسی قید و شرط کے جسمانی اور خواہشات نفسانی کی لذتوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے کو مادی زندگی سے بلند و بالا تصور کرے، اور ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے خدا کی قربت سے دور کرے. اور یہ تقویٰ جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے وہ صرف اور صرف روزے اور خواہشات نفسانی سے دور رہنے سے ہی حاصل ہوتا ہے.
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ
تامل خدا وند عالم سورہ بقرہ کی 150ویں آیت میں بھی ماہ مبارک رمضان اور کتاب شریف و آسمانی قرآن کے نازل ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں. قرآن کریم کی تلاوت اور اس سے انس کا بہترین وقت رمضان المبارک کے یہی بہترین ایام ہے، یعنی رمضان کا مہینہ نزول قرآن کریم کا مہینہ ہے. قرآن کریم ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہترین اور مکمل طور پر آپ پر نازل ہوئی ہے، لیکن نزول رحمت الہی کا یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے. بس ہمارا فریضہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس فیضان الہی کے دسترخوان تک اپنے آپ کو پہنچا دیں، اور اپنی صلاحیت و لیاقت کے مطابق اس معنوی دسترخوان سے خود کو سیر کر لیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک انسانی قلوب کثرت گناہ کی وجہ سے زنگ آلود اور کثیف ہو جاتے ہیں، جس طرح سے کہ لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اور جو چیز ان کو جلا بخشتی ہے اور کثافتوں آلودگیوں کو ختم کر دیتی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ.